الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسبه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ولا سل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایت کے ہمیں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو ذکر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ کی خانوادہ رسول کی بے توقیری کرنے والے، توہین کرنے والے، اہانت کرنے والے، ان کی مذمت کو ذکر کرنے کا شرعی تقاضے سے ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور غضب و غصہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ من احب للہ والابغض للہ، ایمان کیا ہے؟ فرما ایمان جب دل کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور ایمان تصدیق کا نام ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات پر یقین، یعنی مفہوم و مراد یہ کہ جو چیز اللہ رب العالمین جل وعلا کو پسند ہے، اس کے دین کو پسند ہے، وہ چیز پھر اس بندے کی پسند بن جاتی ہے، اور جو چیز اور جو شے جو ذوات اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب میں ناپسندیدہ ہیں، تو اس بندے کی طبیعت ان چیزوں سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے، اور یہ علامات اگر ظاہر نہ ہو تو ایمان ناقص ہے، بلکہ یہ نقص ایمان علیاذ باللہ، اور یہ ایمان کی کمی جو ہے علیاذ باللہ وقت اختتام اور وقت خاتمہ انسان کے لیے سلب ایمان کا باعث بنتی ہے علیاذ باللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے تقاضے ذکر فرمائے ہیں کہ من احب للہ، مومن وہ ہے جس کا مزاج یہ بن جائے گا اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر، صرف وہ زبانی دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ عملی طور پر یہ چیز اس کے سامنے ہوگی کہ من احب للہ، کہ وہ محبت کرے گا اللہ کے لیے، وہ ابغض للہ، وہ کسی سے محبت کرے گا تو اس لیے نہیں کہ اس سے میرا کوئی جیب کا فائدہ ہے، یہ کوئی جان کا فائدہ ہے، یہ کوئی مال کا فائدہ ہے، یقیناً اس لیے بھی انسان محبت کرتا ہے، لیکن اصلاً جو اس کی محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اگر وہ اللہ کے دین کا باغی ہو تو پھر چاہے اس سے اس کے نفس یا ذات کا تعلق ہو تو انسان پھر اس سے تنفر کرتا ہے، مومن اس سے بیزاری دکھاتا ہے، قلبی طور پر اس سے ارادت نہیں رکھتا. ہاں اگر کوئی سماجی مسئلہ یا کوئی ایک مشترکہ مسئلہ اس سے پڑ جائے تو صرف اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے, جیسے بندہ اپنے بیت الخلاء میں داخل ہو کر حاجت پوری کرتا ہے. بیت الخلاء میں داخل ہونے کا دل قلبی رابطہ قلبی تعلق گویا کہ اس جگہ کے ساتھ ایک انسان کے اندر نہیں ہوتی, لیکن انسان کی ایک حاجت ہے. تو رفع حاجت کے لیے جس طرح بندہ بیت الخلاء سے اپنا ایک رابطہ رکھتا ہے جس کا قلبی کوئی رابطہ نہیں ہے, تو اسی طرح بد مذہبوں سے اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے اگر کوئی ایسی حالات بن جائے, کوئی سیاسی صورتحال, کوئی معاملات, تو اس میں ایک مشترکہ مسلمہ اصول پر اگر کوئی معاملہ ہو تو وہ ظاہراً ہو سکتا ہے, لیکن قلبی طور پر بد مذہبوں سے اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت پیدا کرنا, علماء نے لکھا کہ قلبی طور پر خدا کے دشمنوں سے محبت آ گئی تو ایمان سلب ہو جاتا ہے. اور بالاجماع علماء نے اس کی تکفیر کی, کیونکہ قلبی محبت اللہ کے دشمنوں سے کرنا یہ کفر ہے. ظاہری اسباب روزمرہ کے معاملات معاشرت کے حوالے سے ظاہری چیزوں کے اندر, یعنی جس طرح کے آپ, میں نے مثال دے دی آپ کو, اور اس سے کیا واضح مثال ہو سکتی ہے کہ بندہ ایک حاجت پوری کرتا ہے رفع حاجت کے لیے, کوئی وہاں بیٹھنے کا اسے دل تو نہیں ہوتا, نہ کوئی قلبی, ابھی نام لیا ہے تو صرف میں ایک مثال بیان کرنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں, طبیعت کے اندر ایک کراہیت اور ایک تنفر پیدا ہوتی ہے, ایک ظاہری تقاضا ہوتا ہے. تو اس قسم کے ناسبی خارجی, اس قسم کے جو لوگ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں, ان سے کبھی اگر تعلق ہوتا ہے تو ایک ظاہراً ہوتا ہے, قلبی طور پر ان سے کوئی رابطہ نہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ شریعت مطہرہ نے معیار کیا بنایا کہ محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے, دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے, دے تو اللہ کے لیے, لے تو اللہ کے لیے, دے تو اللہ کے لیے, چھینے تو اللہ کے لیے. فرما فقد استکمل الایمان, اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد, کیونکہ وقت ہمارا یہاں پر مختصر ہے تو میں اس پیغام کو بھی دے دوں, ابھی تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ ہال کے اندر ہوگی اس موضوع پر. کل انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہر دفعہ ہماری نشست ہوتی ہے تو اس میں یہ تمام چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے. لانے یزید پر بھی گفتگو کرتے ہیں, یزید کے کردار پر بھی گفتگو کرتے ہیں, اس وقت کی صورتحال پر بھی گفتگو کرتے ہیں, پیغام و خطبات پر بھی گفتگو کرتے ہیں. کیا ضرورت پیش آئی امام علی مقام کو کہ آپ مدینہ اور مدینہ سے کربلا تک کا سفر کیا, اس ضرورت پر بھی گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ وہ تمام واقعہ اور قصہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر روشنی پیش کرتا ہے اور اس کے اندر حالات اور کردار کے حوالے سے اس کے لیے معاملات کو ذکر کرتا ہے. اب آئیے یہاں پر صرف فضائل پر چند باتیں ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں. حضرات اہل بیت عظام سے محبت ایسی نہیں ہے کہ جس طرح کے بندہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, یہ نہیں. شریعت مطہرہ نے خانوادہ رسول کی محبت کو فرائض ایمان میں شمار کیا ہے, اور جو اس خاندان سے محبت رکھے اور ان سے تعلق رکھے, بلکہ اس کا مطالبہ ہے قرآن مجید میں, اس بات کا پابند کیا گیا ہے مسلمانوں, یہ کوئی ایسی رسمیں نہیں ہیں کہ ہم ایسی یہاں پر آ کر بیٹھ گئے اور باتیں کر رہے ہیں, ایسی رسمیں نہیں. اہل سنت کا معیار یہ رہا ہے. اب اگر اس کو آپ تقسیم کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے اور پرانی کتابوں کے اندر آپ اس کو ٹٹولیں گے تو دورہ حضرت عثمان غنی سے ہی فرقہ بازی شروع ہو گئی تھی, جس کو آپ بالکل یعنی آپ سمجھیں گے, سمجھنا ضروری ہے. نوجوان نسل ہے, جب یہ اتنے بھاری بھرکم مسائل یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھ سکتے ہیں تو شہری مسائل کوئی نہیں پڑھ سکتے, صرف ماں باپ کے حقوق, پڑوس کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, پڑوس کے حقوق, اور کربلا کے اندر صرف نماز کا درس, کہ بس امام حسین نے نماز کا درس دیا تھا. میں نے کہا اس میں کوئی بات نہیں ہے, یقیناً آپ نے سجدے میں جان دیا ہے, لیکن ان کی زندگی کا پورا فلسفہ وہ نماز اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیتا نا, تو وہاں کربلا جانے کی ان کو کیا ضرورت تھی. تو ایک چیز کو فوکس کرنا, باقی سے جان چھڑانا, یہ فریب اور منافقت ہے. یا تو پھر اس موضوع پر گفتگو نہ کی جائے, یا اس کو پھر ترتیب دی جائے. تو میں اس بات کو آپ کی خدمت میں اس حوالے سے اس انداز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ شریعت مطہرہ نے خاندان رسول سے محبت کا مطالبہ کیا ہے اور یہ فرائض ایمان کے اندر داخل ہے, اور جو لوگ اس سے آراستہ ہو جاتے ہیں, جن کے دل خاندان رسول سے محبت کرنے کے لیے بیدار اور تیار ہو جاتے ہیں, ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی صحیح احادیث شفاعت کی ضمانت دیتی ہے, جنت کے وجود کی ضمانت دیتی ہے. صحابہ کو باقاعدہ طور پر حضور علیہ السلام نے اہل بیت کی خدمت پر جنت کی بشارتیں دی ہیں اور ان کو وجود دیا ہے. میں اور آپ کیا, دنیا کی گاڑی اور بنگلہ کسی کے پاس آئے تو وہ ہو جائے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی پگڑی نیچے اتار کر امام حسن کو کندھے پر بٹھائیں تو کوئی وجہ ہوگی نا.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مدبر سنجیدہ شخص ہے. ایک فیکٹری ہو تو ہم اپنے آپ کو بڑا کرمن سمجھتے ہیں، وہ 30 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں اور ان کی مثال نہیں. یہ میں چپتے ہوئے جملے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ جو نفاق ہے وہ دل کا نکلے، اور یہ جو ہمارے اندر تکبر، انا اور خود پسندی آ گئی، تو میں کسی بندے کو دے کر گفتگو نہیں کر سکتا، میں امام عالی مقام کو دے کر گفتگو کروں گا. اس میں خود آپ کے ساتھ شامل ہوں. یعنی اتنی بڑی بڑی شخصیات، کوئی عام لوگ نہیں کہ ابھی وہ مسجد میں بیٹھ گئے تو جناب انہوں نے کوئی شربت بنا لیا ہے، تو امام یہ شربت کرنا بھی ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ اس پر اس تمام امت کا اجماع ہے کہ اہل سنت ناجی ہیں. اور خود حضرت امام علی مقام نے کربلا میں لفظ اہل سنت کا بار بار استعمال کر کے یزیدیوں کو درس دیا ہے. یہ کل انشاءاللہ میں خطبہ پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ جس میں امام علی مقام خود اپنی زبان سے اپنا تعارف اہل سنت سے کرتے ہیں اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ میری عزت اور میری محبت سے جن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں امام علی مقام فرماتے ہیں وہ اہل سنت ہیں. تو اس دور میں، ابتدائی دور میں حضرت عثمان غنی کا جب وصال ہوا نا، کیونکہ ترتیب تو وہاں سے، فساد تو وہاں سے چلا، اور حضرت حذیفہ بن یمان نے یہ بات ذکر کر دی تھی حضرت فاروق اعظم کے سامنے کہ ایک دروازہ ہے مضبوط قلعے کا جو مقفل ہے، بڑے مضبوط تالے سے باندھا ہوا ہے اور بڑا بھاری بھرکم دروازہ ہے، وہ دروازہ اسلام کا قلعے کے اوپر لگایا گیا اور وہاں سے فتنوں کو داخل نہیں ہونے دیتا. اور پھر آپ نے فرمایا جس دن وہ دروازہ گر گیا تو فتنے اندر آنا شروع ہو جائیں گے، اور اتنے آئیں گے کہ پھر اصل عمارت کو بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. فاروق اعظم خاموش ہو گئے اور آپ نے سر مبارک کو جھکایا. حضرت حذیفہ بن یمان یہ وہ صحابی ہیں جو صاحب سر رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک منافق کا نام، اس کا خاندان، اس کی زبان، اس کا قبیلہ، اس کی پیدائش، یہ تمام قیامت تک کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا ہے. یہی بات حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو علم ایسے دیے صحیح بخاری میں کہ ایک تو وہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، دوسرا بتاؤں تو تم تلوار سے میری گردن کاٹ دو. پھر آپ باقاعدہ طور پر یہ کہتے تھے یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے موت دے دے، 60 ہجری سے پہلے موت دے دے. تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ 60 ہجری سے پہلے کیوں موت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ وقت تھا حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا اور یزید کے خلیفہ بننے کا، یعنی خلیفہ بننے سے مراد قبضہ کرنے کا اور امارت کے اوپر آنے کا. تو یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو بتائی تھی. آپ دیگر تاریخ کی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ کی یہ دعا متواتر ہے، اور یہ متواتر وہ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے موت دے دے. اور آپ دیکھیے 59 میں انتقال کر رہے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں، کیونکہ آگے فتنہ جو تھا وہ یزیدیت کا فتنہ تھا. آپ نے اپنی آنکھوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی توقیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھی ہے، تو آپ کو جب حضور نے تنہائی میں ساری باتیں بتائی تو آپ گھبرائے اور آپ نے کرایا فرمایا یہ کہا کہ میں وہ وقت نہیں دیکھنا چاہتا جہاں خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر بے توقری ہوگی. درود پاک پڑھیے. تو یعنی اب بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا سانحہ ہے میرے بزرگوں، میرے دوستو بھائیو، یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ عظیم اور جل قدر صحابہ اس واقعے کو دیکھنا نہیں پسند کرتے، اس دور میں ہونا نہیں پسند کرتے، اور اس سے پہلے اللہ سے موت کو طلب کرتے ہیں. تو بتائیے یہ کس قدر دل آزار واقعہ تھا اور کس قدر دل کو دکھانے والا واقعہ تھا. علامہ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں لکھا کہ مومنوں پر لازم ہے کہ اس پر وہ غم کریں. اگر وہ مسلمان ہیں تو شہادت حسین پر وہ غم کریں، دل میں وہ غم محسوس کریں کہ یہ امام عالی مقام کو نہیں قتل کیا گیا بلکہ اللہ کے دین کو قتل کیا گیا، کعبے کی عمارت کو گرا دیا جائے اس میں اتنی بے توقری نہیں جتنی بڑی بے توقری کربلا کے میدان کے اندر اہل بیت کے ساتھ کی گئی، کیونکہ ان کا رتبہ، ان کی قدر اس سے زیادہ ہے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دور کو پایا کہ جس میں کعبہ گرایا گیا، لیکن آپ نے اس دور سے پناہ طلب کیا ہے کہ جس دور میں خانواد رسول کی بے توقری کی گئی اور کربلا کے دشت کے اندر اور صحرا کے اندر ان عظیم ہستیوں کی بے توقری کی گئی جن کے لیے اللہ رب العالمین جبریل کو بھیج کر ان کی تطہیر، ان کی پاکیزگی اور ان کی عظمتوں کا پیغام بیان فرماتا ہے. تو اس لیے یہ واقعہ بڑا، جس طرح میں نے علامہ ابن کثیر کا حوالہ آپ کے سامنے دیا، علامہ ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ، کل ان شاء اللہ ہم والوں کے ساتھ رکھیں گے کہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اس دل خراش واقعے پر اپنے دل کو بیزار کرے اور غمگین کرے. جب حضرت حذیفہ بن یمان نے یہ کہا نا کہ وہ دروازہ گرے گا تو فتنے اندر آنا شروع ہوں گے, تو حضرت حذیفہ بن یمان اٹھے اور چلے. صاحب السر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے ان کو راز کی باتیں, دل کی بات, فاروق اعظم ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. یہ یوں سمجھیے جس طرح اسکینر مشین ہوتی, آپ بیگ کے اندر کچھ بھی چیز کہیں بھی گھسا کے چھپا دیں تو جیسی اس میں سے گزرتی تو ایک ایک چیز واضح ہو جاتی ہے. تو حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب اسلام کی وسعتیں پھیل گئی تو جب آپ کوئی فیصلہ یا لوگوں سے مذاکرات یا کسی سے کوئی وقت آ جائے تو اس سے ملاقات یا معائنے کا سلسلہ کرتے, اور وہ لوگ اگر ہوتے مسلمان, یہودی ہیں تو وہ تو واضح, عیسائی ہیں تو وہ تو واضح, مجوسی ہیں تو وہ واضح, لیکن انہوں نے مسلمانوں کا لباس پہنا ہو تو اب پتا چلا لباس کے ساتھ ساتھ اسلام دن میں ہے کہ نہیں. تو کتابیں ہماری بڑی تھی, آپ خود جا کر تحقیق کر سکتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان کے حالات کر کے دیکھیں, فاروق اعظم کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور جو سامنے بندے آتے تو فاروق اعظم سر جھکاتے تھے اور ایک بندوں پر صرف نظر, آپ اس طرح ایسی نظر ڈالتے تھے, ایسی نظر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف چہرے کی اگر وہ نہ دیکھیں تو آپ وقت کو واپس کر دیتے تھے. اور بعض بات میں یہ بھی کہ جب بندہ آپ کے سامنے آ جائے تو حضرت فاروق اعظم صرف ان کو ہاتھ لگا کے کہتے کہ بندے کو دیکھیے آپ, تو آپ بندے کو دیکھ کر اگر فاروق اعظم کو دیکھیں اس کا مطلب بندے سے بات نہیں کرنی, اور اگر سر مقدس کو جھکا لیں تو فاروق اعظم اس کو بٹھاتے بھی تھے, نیاز مندی بھی فرماتے تھے, یعنی وہ مومن ہوتا تھا. کتابوں میں یہاں تک موجود ہے کہ بندے کا جنازہ مسجد نبوی کے باہر رکھا گیا اور فاروق اعظم امیر المومنین مسجد کے امام ہیں, آپ جلدی فرما کر جو ہے وضو فرما کر جلدی سے کہ جنازے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, آپ اپنا جوتا پہنے لگے تو آپ کی نظر کونے کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان پڑی تو آپ نے صرف اشارہ کیا کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے آپ نے, فاروق اعظم اپنے جوتے اتار دی. تو یعنی یہ وہ حضور کی صحبت میں نوازے گئے لوگ, آج لوگوں نے گروہ بنا دیا یہ نبی نہیں جانتے نبی نہیں, لیکن آپ دیکھیے ہم چن چن کے بات لاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی جیسی کسی کی ذات بھی نہیں ہے, لہٰذا فرقہ واریت کو دروازے سے پیچھ کے بالکل جنرل مائنڈ کے ساتھ میری گفتگو سنے, بالکل آزادی کے ساتھ, نہ میں آپ کو متاثر کر رہا ہوں نہ آپ میرے متاثر ہونے کے لیے بیٹھے. بات دراصل اللہ اس کے رسول اور دین کی حقانیت کے لیے, لہٰذا اس بات کو سماعت فرمائے. حضرت حذیفہ بن یمان جب اٹھ کر آگے نکلے نا تو ان کے شاگرد نے ان کا ہاتھ پکڑا, اشاعت اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ازالہ کے اندر حکیم الامت امت کے مسلم ترجمان حضرت شاہ صاحب اشاعت اللہ محدث دہلوی, شاگرد نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہ حضور یہ جو آپ نے بھی فاروق اعظم سے بات کی ہے کہ اسلام کا ایک قلعہ اگر وہ قلعہ کی دیوار اگر وہ دروازہ اگر گر گیا تو فتنے اندر گھس آئیں گے تو یہ دروازہ کون ہے, تو حضرت حذیفہ بن یمان اس کے کان میں کہا یہ عمر خود دروازہ ہے, یہ فاروق اعظم خود دروازہ, جس دن ان کا وصال ہو فتنے شروع ہو جائے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال اور پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کہ جب بنو مستلق قبیلے کے لوگ آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صدقات اور زکات اور جو آپ نے ہم پر لازم کیا ہے اگر آپ رفیق اعلیٰ کا سفر فرما دیں گے تو ہم یہ کس کو دیں گے, سرکار نے فرما ابو بکر صدیق کو دینا, کہہ رہے کہ حضور اگر ان کو موت آ گئی اور ان کا وقت گزر گیا تو پھر ہم کس کو دیں گے, سرکار نے فرما عمر کو دینا. پھر اس نے عرض کی آگے کے لیے بنی بندوں نے بھیجا کہ جاؤ پورا پوچھو, تو پھر اس نے پوچھا کہ حضور اگر فاروق اعظم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا ان کو کوئی حادثہ پیش آیا تو پھر ہم یہ کس کو دیں گے, سرکار فرما عثمان کو دینا. پھر اس نے گیا اور دوبارہ لوٹ کر آ کر لوگوں کی طرف سے پوچھا کہ ہمارے لوگ یہ نہیں پوچھتے ہیں آگے کے لیے کہ عثمان ظاہر سی بات ہے زندگی موت کا کوئی اعتبار نہیں, یعنی اس طرح اس جنرل کانسیپٹ میں کہ بھائی ایک بنا ابھی چلا جائے, تو پھر اس کے بعد اگر یہ ہماری ڈیوٹیاں کتنی ہوں گی کیونکہ ہم تو دور علاقے میں رہتے ہیں, تو سرکار نے فرمایا کہ تم اس سے یہ پوچھتا ہے کہ عثمان کو کوئی حادثہ پیش آئے تو فرما یہ بات میرے سامنے نہ کرنا کیونکہ میرے عثمان کو اگر حادثہ پیش آیا تو پھر حادثوں کا ایسا سمندر ہوگا جس کے آگے کوئی بندہ رک نہیں پائے. اور آپ دیکھیے جس وقت خوارج نے حضرت عثمان غنی النورین کو شہید کیا, پھر خوارج کا دروازہ کھل گیا, مدینے کے اندر جھگڑے شروع ہو گئے, حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جس قدر شخصیت کو مدینہ چھوڑنا پڑا, کچھ دنوں کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا, کچھ دنوں کے بعد نواسوں کو شہید کر دیا, اسی مدینے کے اندر امام حسن کو زہر دے دیا گیا, یعنی پورا ایک تماشا بدتمیزی شروع ہوئی. تو یہ حضور نے پہلے سے ساری باتیں ذکر فرمائی تھی, لیکن اس میں جمنے کی چیزوں کو بھی حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا. تین گروہ اس میں خاص طور پر کھڑے ہوئے, ایک تو خوارج تھے, خوارج ان کو کہا گیا ہے کہ وہ نظریہ اسلام سے ہٹ گئے, نمازیں کوئی نہیں چھوڑتے تھے, قرآن کی تلاوت کوئی نہیں چھوڑتے تھے, ساری باتوں میں وہ پابند جو ہم اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں. تو ان کا جو نظریہ تھا جس بنا پر ان کو خوارج کہا گیا, وہ نظریہ یہ تھا کہ وہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی تکفیر کرتے تھے, معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے تھے فیصلوں پر، ٹھیک ہے؟ یعنی جس وقت حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ صفین کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص عثمان پر معاملہ چل رہا تھا، تو چند لوگ بیچ میں آئے، انہوں نے کہا جی صلح ہونی چاہیے کیونکہ کافی وقت گزر گیا ہے اور تیسرے لوگ فائدہ نہ اٹھا رہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے بات کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حکم بنایا، فرمایا ٹھیک ہے یہ جائیں گے، اور مہربان کے مقام پر جناب جو ہے کہ وہ یہ مذاکرات کے قریب بات ہوئی، یہ ساری تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، بدایا تفسیر تاریخ ابن کثیر تمام میں موجود ہیں۔ تو خوارج وہ تھے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ حضرت علی نے قرآن کی آیات کے خلاف کام کیا ہے، کہ قرآن کی آیات کے خلاف کیا کام کیا، انہوں نے کہا جی قرآن یہ کہتا ہے ان حکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، تو ابن عباس کو کیسے انہوں نے حاکم بنا دیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ ان کو مناظرے کا چیلنج کرو، ان کو کہو کہ تم ہم پر تفصیلی فتویٰ لگا رہے ہو، تو اس پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کرو، کس طرح تم نے ہماری تکفیر کر دی؟ باقاعدہ مناظرہ طے پایا، مناظرہ ہوا، تاریخ کی ساری کتابوں میں، تاریخ کی تصحیح دیکھیے سب موجود ہے، مناظرہ ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب اور سورہ نساء اور چند آیات کے حکم پر پیش کی، کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے مجھے حکم بنایا تو یہ شرک ہو گیا، انہوں نے کہا یہ شرک ہو گیا، اس لیے اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا عقیدہ ایک آیت سے بنے گا یا اس موضوع کی، اس موضوع یا اس باب کی آیتیں کئی جگہ پر ہیں، تو سب کو جمع کر کے بات کریں گے، کیونکہ مثال کے طور پر حکم نہیں بنانا، اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں، اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں یہ ٹاپک ہو جائے تو پہلے فرض یہ ہے کہ اس ٹاپک کی آیتیں قرآن میں کہیں اور ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر نظریہ بنا لیں، اور اگر ہے کہ جناب کہیں پر یہ بھی ہے کہ جناب فلاں بندے کو حکم بنا لیں، تو پھر اس ٹاپک کی، اس موضوع کی ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے، یہ ہے سنت کا بیان، جس طرح کہا گیا کہ جناب اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا تو فتویٰ چک اس آیت پر نہیں دے دیا جائے، یہ اگر ہمیں اتنی سلائی، بلکہ مدد کے حوالے سے قرآن میں جتنی آیات کہیں پر اللہ نے فرمایا نیکی پر مدد کرو، نماز سے مدد چاہو، حضرت عیسیٰ نے کہا میری مدد کرو، حضرت موسیٰ نے کہا ہارون میری مدد کرو، تو مدد کے لفظ پر جتنی آیات ہوگی سب ہم جمع کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ جناب اس کو ہم کس طرح سمرائز کریں، اس کو کس طرح سمجھے، کہ کہیں پر منع کیا گیا ہے، کہیں پر اجازت دی گئی، کہیں پر کہا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، کہیں پر کہا کہ بالکل ہم نے اپنے نبیوں کو غیب دیا ہے، تو غیب سے متعلق ساری آیات آپ لے کر آئیں گے، استعانت سے متعلق ساری آیتیں کرائیں گے، اور پھر یہ اللہ کا کلام ہے، کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں فضول بات نہیں کہ وہاں کہا گیا تو اب یہ نہیں، بلکہ اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے کہ دونوں آیتوں پر عمل کیسے ہو، تو یقین عمل یہ ہوگا کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، یہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس سے مراد حقیقت ہے، اور جہاں یہ کہا گیا کہ اللہ نے نبیوں کو غیب دیا ہے یا وہ مدد کرتے ہیں، تو اس کا معنی ہے اس کی عطا سے ہے، مجازر ہے، کیونکہ اس قانون سے دونوں آیتوں پر عمل برقرار ہو جاتا ہے، یہی قاعدہ حضرت علی معاویہ کے ساتھ اور حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ جناب اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے، تو جب مناظرہ طے ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول نے ان کے سامنے سب سے پہلے تو کئی آیات کے ساتھ یہ آیات بھی پڑھی، جو میں ایک ہی آیت پڑھتا ہوں جس کو آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے سورۃ تین والتین والزیتون، اس کی آخری آیت کیا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں تو یہ کیا آیت کہہ رہی، الیس اللہ بحکم الحاکمین، اے لوگو کہ اللہ سارے حکمرانوں سارے حاکموں پر حاکم نہیں، تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی حاکم مجازن نہ ہو تو اللہ احکم کیسے ہوگا، تو اس لشکر کے اندر تقریباً 70% لوگوں نے کلمہ پڑھا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر توبہ کی، باقی جو 30% لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہم جھگڑا کریں گے آپ سے، تو پھر نہروان کے مقام پر حضرت علی نے فتویٰ جاری کیا کہ خوارج ہے، ان کے ساتھ قتال کرنا جائز ہے، انہی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ نمازیں پڑھیں گے اور ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو گھٹیا سمجھو گے، تحقرون صلاتکم من صلاتہم وصیامکم وصیامہم، فرمایا ان کی نمازیں اتنی لمبی ہوگی کہ تم اپنی نمازوں کو گھٹیا سمجھو گے، وہ روزے اتنی کثرت سے لگیں گے کہ وہ تم اپنے روزوں کو گھٹیا سمجھو گے، لیکن اس سے متاثر نہیں ہونا، یمرقون من الدین کما یمرقون السهم من الرمیۃ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا جو ان کو قتل کرے گا وہ خدا کے عرش کے سائے تلے ہوگا، حضرت ابوبکر نے ہاتھ پکڑا حضور کا کہ حضور یہ شہادت مجھے ملے گی، سرکار نے فرمایا نہیں، فاروق اعظم نے کہا مجھے ملے گی، فرمایا نہیں، سرکار نے اپنی مبارک چہرے کو ایک طرف کے فرمایا، فرمایا وہ جو خاک ابن نار ہے وہ جو مسجد سے نکلتے ہوئے جوتا پہن رہا ہے یہ سعادت اسے ملے گی اور وہ ان خوارج کو قتل کرے گا. فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے ڈھونڈ کر دیکھا تو وہ حضرت علی مرتضیٰ تھے. فرماتے ہیں میں دوڑا ہو گیا اور حضرت علی مرتضیٰ کو سینے سے لگایا اور سرکار کے پاس لے کر آیا. میں نے کہا حضور آپ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ کہا حضور. فرمایا ہاں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا کیونکہ قرآن جب اتر رہا تھا تو میں اس کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے کفار سے جہاد کیا. تو تعلیم قرآن پر جہاد کرے گا یعنی الفاظ اور معنی کو بچانے میں نے جہاد کیا, اس کی صحیح تفسیر کو بچانے میں تو جہاد کرے گا. یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم نے منصب عطا فرمایا. پھر حضور نے اشارہ دی, سرکار نے فرمایا ایک اور بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس وقت تیری لڑائی علی خوارج کے ساتھ ہوگی تو ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے بائیں ہاتھ گوشت کا لوتھڑا ہوگا یعنی انگلیاں اس کی نہیں ہوں گی. انگلیاں جو ہے یعنی جیسے آٹے کا گولا ہوتا ہے اس طرح ہوگا اور انگلیاں نہیں ہوں گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جو انصاری صحابی ہیں وہ نہروان کی جنگ کے اندر حضرت علی کے ساتھ تھے. علامہ ابن کثیر میں یہ پورا واقعہ آپ جا کر گوگل پر سرچ کر کے بالکل نام لکھ کر آپ کر سکتے ہیں. خوارج کا نام لکھ کر ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے اردو میں آ جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل تو علم حاصل کرنا کوئی کسی کو جبر بھی نہیں ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جب نہروان کی جنگ ختم ہوئی تو میں خوارج کی لاشیں ٹٹول رہا تھا کہ ان میں مجھے وہ لوگ نظر آ جائیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے یہ بات کی تھی. کہتے جب میں نے بندے کو پلٹی کیا اور کر رہا تھا تو اس میں ایک بندہ نکل آیا کہ واقعتا اس کا ہاتھ جو تھا الٹا وہ گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ تھا اور وہی ان کا کمانڈر تھا. کہتے میں نے اس کو اس لاشوں کے جھنڈ سے کھینچ کر نکالا اور ٹانگ سے گھسیٹ کر میں لے کر آیا اور حضرت علی مرتضیٰ کو کہا کہ دیکھیے کب رسول اللہ نے آپ کو فرمایا تھا اور وہ بندہ. تو آپ تاریخ آپ میں کئی تاریخ کے طالب علم ہوں گے. ظاہر سی بات ہے آج تاریخ کے بغیر جب ہم عام لوگوں کی تاریخیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے اور نواز شریف صاحب کیا جواب دیں گے, فلاں لکس کا کیا ہوگا فلاں لکس, تو یہ اوٹ پٹان تاریخ ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑھ کر جناب جو ہے کوئی لگے پڑے, لیکن اس سے تھوڑا بہت تعلق معاشرت کا ہوتا ہے سیاست کا ہوتا ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے. لیکن یہ تاریخ تو وہ ہے کہ جس میں بندوں کو پرکھنا اور اتنی بڑی بڑی بشارتیں رسول اللہ نے دی ہیں اور ایک ایک چیز کو نومینیٹ کیا ہے, اس کا مطلب اس میں کوئی حکمت تھی نا میرے دوستو, اس میں کوئی حکمت تھی نا. اب آپ ذرا اس بات کو توجہ کے ساتھ آخر میں سماعت کریں تاکہ میں اس کو ایک نقطے پر جوڑ کر اور ایک فضیلت بیان کر کے گفتگو ختم کروں گا. تو تین فرقے اس دور میں وجود میں آئے ہیں. کتنے؟ ایک خوارج, ایک روافض, ایک نواسب, ناسبی, رازی, خارجی. یہ تمام عقیدوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. خارجی وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم کے خلاف خروج کیا اور ان کے ادب کو کسی صورت میں پسند نہیں کرتے تھے. سرکار کی شفاعت کی کسی صورت میں وہ قائل نہیں تھے. ایک تو وہ تھے جس میں مروان بن حکم جس کا نام آپ سنتے ہیں یہ خارجی تھا, حجاج بن یوسف کا نام سنتے ہیں یہ خارجی تھا. ساری کتابوں میں موجود ہے. بلکہ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے, کیونکہ یہ بڑے بے ادب ہوتے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کیونکہ امام علی مقام تک پہنچنے کے پیچھے مقدمہ یہاں سے ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے فضول نہیں بیان کر رہا, موضوع سے ہم نہیں ہٹے, کیونکہ کربلا کی ضرورت وہ واقعہ ایسے لوگوں کا کھڑا ہو جانا اس کے پیچھے یہ ہے. جب یہاں سے آپ سنیں گے تو اسی گویا کے معاملے کا نے جو نقصان پہنچایا ان نقصانوں کے اندر اسی گروہ نے جو نقصان پہنچایا اس نقصان میں سب سے پہلا نقصان عثمان غنی کی شہادت کا ہوا, مولا علی کی نقصان شہادت کا ہوا, امام حسن کے شہادت کا ہوا, پھر امام حسین کی شہادت کا ہوا. تو گویا اس کے پیچھے جو فکر تھی وہ وہی تھی کہ جب حضرت عثمان غنی سے نورین کا انتقال ہوا اور اس کے پیچھے یہ فرقے موجود تھے. تو خوارج جو تھے ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا اور وہ کسی چیز کو یعنی ادب سے بہت بعید تھے. سرکار والا نے فرمایا کفار کی مدد کریں گے مسلمانوں کو ماریں گے. اس کی کئی مثالیں آپ علامہ ابن کثیر کو حضرت علی کی تاریخ کو آپ پڑھیے تو آپ وہاں پر مل جائیں گے. لیکن اس میں وہ بھیانک جو بات ہے نا جو علامہ زرقانی کی کتاب میں ہم نے فتح رضویہ شریف کی توسط سے ہم نے اس حوالے میں ڈھونڈا ہے, اتنے زبان سے عذاب لوگ تھے اور اتنی عذاب گفتگو کرتے تھے کسی کے بارے میں, بس ان کو یہ فخر تھا کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں بس مسلمان, ہم نماز پڑھ رہے ہیں بس مسلمان, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ چھوٹا بڑا کون ہے, بس بس یہی ہے. تو یہ دو فکریں آج بھی آپ کو مل رہی ہیں اور یہ وہیں سے چلی. تو حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ وہی لوگ گئے جو اس ادب کے فکر کے مالک تھے. اور سامنے حضرت حر کیوں لوٹ کر آئے؟ کیونکہ حضرت حر کے اندر اس فکر اور ادب کا جذبہ تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ امام علی مقام اپنے ہر خطبے میں اللہ میں کلرز کروں گا ہر خطبے میں وضاحت کر رہے ہیں, اپنا مرتبہ بتا رہے ہیں, تو حضرت حر کے اندر وہ پاکیزگی کا گوشہ تھا وہ اجاگر ہوا. اور انہوں نے اپنے صاحب سے کہا, ارے تو سعد بن وقاص کا بیٹا ہے یار, تو یہ کیا کر رہا ہے؟ شمر سے کہا, تو جوشن صحابی کا بیٹا ہے, تو یہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن فکر ان کے اندر نہیں تھی. حضرت حر کو ساری مراحل, سارا پروٹوکول, ساری یعنی دنیاوی اسباب و آرائشیں ملی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں دین اس کا نام نہیں ہے. قرآن اگر بخشوانا ہے تو پھر ادب والوں کا ادب کرنا پڑے گا, نماز اگر قبول کروانی ہے تو اہل قدر کی قدر کرنی پڑے گی. یہی وہ جذبہ تھا جو حضرت حر یزید کے لشکر سے نکلے. کنگلے نہیں تھے, یزید نے ان کو اتنا مال دیا تھا کہ جانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اندر کی طلب ایسی ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے انسان بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑتا ہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی پھینکی تھی فرعون کے دربار کے اندر, آپ یہ دیکھیں قرآن کے اندر موجود ہے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے نا تو فرعون نے ان سے کہا کہ تم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا تم کیسے خدا, خدا تو وہ ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. اس نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم رسول ہو اور تم کیا کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ تو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکو. اب سامنے جو اس کے پجاری بیٹھے تھے, جو اس کو سجدہ کرتے تھے, سجدہ کرتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا, ہاں کیا کرنا ہے؟ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری شخصیت کو, کیونکہ ظاہر کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے, تو ظاہری شخصیت کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اتنا وجیہ تھا کہ دیکھنے والا بندہ کہتا تھا کہ یہ عام انسان ہے, عام انسان نہیں کوئی خاص بندہ ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے ان کی زبان سے نکلا ڈر کر کہ نہیں پہلے آپ کچھ دکھائیے, ہم کیا دکھائیں, پہلے آپ کچھ دکھائیے, یہ لفظ خدا کو پسند آ گیا. حالانکہ یہ جملہ حضرت کفر میں بولا تھا کہ نہیں آپ پہلے کچھ دکھائیے, یہ جملہ خدا کو پسند آیا اور ان کے لیے ایمان کے دروازے خدا نے کھول دیے. اب دیکھیں کافر ہو کر صرف نبی کو یہ کہہ رہا ہے نہیں, جب مقابلہ ہوا تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے جادوگر بھی کچھ دکھائیں گے, تم بھی کچھ دکھاؤ عجیب سی چیز. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کی طرف دیکھا, ہاں کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے حضرت موسیٰ کے جبے قد قامت اور سب کو دیکھ کر وہ مرعوب ہوئے, مرعوب ظاہرا ہوئے, اور انہوں نے کہا آپ پہلے کچھ کریں بعد میں ہم کریں گے. تو اب آپ دیکھیں انبیاء اور نیکوکار اور صالحین اور اللہ کے محبوبوں کا ادب خدا کی رحمت کو کیسے دعوت دیتا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ, آپ کو حالت ایمان میں درود شریف پڑھتے میرے بھائی, آپ کو حالت ایمان میں نبی پاک کا نام سنتے میرے بھائی, آپ کو حالت ایمان میں حسنین کا نام لیتے میرے بھائی, اس اجر کا تو کیا کہنا, اس کو بچائیے, اس کو محفوظ کیجیے. وہ تو حالت کفر میں تھے, حالت کفر میں بھی نبی سمجھ کر نہیں ظاہری وجاہت میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے کیوں کرے. علماء لکھتے ہیں کہ بس یہ کہنا تھا کہ یہ لفظ خدا کی رحمت کو دعوت دے گیا اور اللہ نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول. اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اجدہا بن گیا, انہوں نے رسی پھینکی, ان کی رسیاں سانپ نہیں بنی, دراصل وہ خود بڑے چیمپئن تھے, انہوں نے فرعون کو خود اپنے جھانسے میں لیا ہوا تھا, انہوں نے فرعون کی آنکھوں کے آگے جادو کیا, تو وہ رسیاں اس کو کیا لگنے لگی صاف. لیکن جب انہوں نے حضرت موسیٰ کے عصے کو اجدہا بنتا ہوا دیکھا نا تو یہ دوسری چیز ان پر اثر کرے گی. انہوں نے کہا دیکھو ہم جادوگر ہر چیز کو جانتے ہیں, یہاں پر جادو کچھ بھی نہیں, یہ واقعی میں لکڑی جو ہے وہ سانپ بن رہی ہے. اب وہ حضرت موسیٰ کے قریب آ کر اس طرح جس طرح حضرت موسیٰ کھڑے ہیں اللہ اکبر, حضرت موسیٰ کی سب میں کھڑے ہو گئے. فرعون نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ایمان لا رہے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب کا. اس نے کہا اب بالکل حضرت حر کو یہاں پر کھڑا کر کے آپ دیکھیں, یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا. اب آپ توجہ کیجئے اس چیز کو کہ اس نے فرعون نے پوچھا, سورہ انبیاء میں دیکھیں, سورہ صاد میں دیکھیں, دیگر اور جگہ پر آپ دیکھیں, اس نے پوچھا, اس نے کہا میں نے تمہیں کوئی کمی کی ہے؟ جو یہ موسیٰ علیہ السلام جن کے ہاتھ بظاہر خالی ہیں یہ عبادت میں زیادہ نے کہا تھا, ہر تیرے پاس کوئی کمی ہے؟ تو جو تو خالی ہاتھ حسین کے پاس جا رہا ہے, حضرت حسین نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, لیکن یہ بات میں فکر میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے محبوبین کو پہچانا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے جب اس نے یہ جملہ کہا نا کہ میں نے تمہیں کوئی کمی کی ہے, انہوں نے کہا تم نے بھلے کمی کی یا نہیں کی, جتنے انعام دیے, لیکن ہم نے جانا ہارون اور حضرت موسیٰ کے اللہ کے پاس ہے. تو اب اس نے دھمکی دی, اس نے کہا میں تمہیں ایسا قتل کروں گا, یعنی لوگوں کو تو گردن سے کاٹا جاتا ہے نا, میں تمہیں ٹیڑھا کاٹوں گا, یعنی یہاں سے کاٹوں گا تو اس طرح, یعنی یہاں سے ہاتھ نکلے گا یہاں سے ٹانگ نکلے گی, یہاں سے ہاتھ نکلے گا یہاں سے ٹانگ نکلے گی, اور پھر تمہارے جسم کے لوکھڑے کو میں کھجور کے درخت پر ٹنگا ہوگا. اس وقت وہ قرآن میں کہے, قرآن یہ کہتا ہے, اس نے ان ساروں نے کہا جو کرنا ہے فرعون تو کر لے, ہائے ہائے, لیکن جو ہم موسیٰ کے پاس دے چکے ہیں اس کی حلاوت ہم چھوڑ نہیں سکتے. یہاں پر علماء نے لکھا کہ رب جب کرم کرتا ہے نا تو دل سے پردے ہٹتے ہیں اور حق روشن ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہی چیز کربلا کے میدان کے اندر حضرت حر کے ساتھ ہوئی تھی کہ جب خطبات انہوں نے سنا اور روح بھی طیب تھی نا, یہ تو اللہ کا فضل ہے, کیونکہ یہ بات سعد بن وقاص کے بیٹا نہیں جانتا تھا. لیکن میں نام اس لیے لے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھو بڑوں کے بیٹے تھے, بڑے واقعی میں بڑے ہیں, حضرت سعد بن وقاص بشرم بشرا میں سے. لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تانا نہ دیا جائے, یزید کی بات کر کے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات نہ کی جائے, سعد ابن سعد کے خلاف لے کر حضرت سعد بن وقاص کے خلاف بات نہ کی جائے, شمر کو لے کر ان صحابیوں کے خلاف بات نہ کی جائے جس طرح کنعان کو لے کر نوح علیہ السلام کے خلاف بات نہ کی جائے. اس طرح کنعان کو لے کر, کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا, اگر وہ کافر ہوا نافرمان ہوا, الحاظ اللہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے صرف نرس کر رہا ہوں دل بزار اس بات کو کرنے سے, تو جس طرح ان کی تعلیم پر نہیں تھا تو اللہ نے فرمایا کہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے, تو لہذا ہم یزید کی تو مذمت کریں گے لیکن صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فرما برداری کریں گے, کیونکہ یہ گویا کہ طریقہ کار ہے. اب آئیے گفتگو کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آزاد مزاج لوگ ابھی بھی گرد و نواح, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل محبت اہل عقیدت اہل نسبت کے قریب رہیں, جہاں ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں. یعنی خوارج کی جو عادت یہ تھی کہ قرآن پورا پڑھتے تھے, حدیث پوری پڑھتے تھے, نمازیں پوری پڑھتے تھے, لیکن ان کے اندر جو عادت تھی جو ایمان گیا وہ ادب نہیں تھا. کیا تھا بولیے؟ علامہ زبانی جو سیرت کی بڑی مضبوط کتاب ہے علامہ عبدالباقی مالکی لکھتے ہیں کہ جب لوگ مدینہ منورہ میں کثرت سے آتے ہیں, اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر جاؤں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یزیدیت, کیونکہ حجاج بن یوسف اس وقت جو تھا وہ مروان کا وزیر تھا, اور مروان بن حکم جو ہے یہ یزید کی ریڑھ کی ہڈی ہے, سمجھ رہے؟ یہی وہ مروان بن حکم ہے کہ جس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کروایا, صحیح, خروج کی بنیاد اس نے دی, مسجد نبوی کے امام بھی تھا, مدینہ کے گورنر بھی تھا. بعد میں حضرت حسین کے انتقال کے بعد یزید جب مر گیا تو پھر یزید کی بیوی سے اس نے شادی کر لی, کیونکہ یزید کے بیٹے کا نام خالد تھا, خالد کی ماں کے ساتھ اس نے شادی کی اور پھر پورے علاقے پر اس نے قبضہ کیا, اسی نے حجاج بن یوسف کو اپنا وزیر بنایا, اور پھر خون حسین کے بدلہ لینے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نواسی عبداللہ بن زبیر صحابی رسول جب انہوں نے مکہ میں خلافت کو قائم کیا اور علاقوں کے اندر جناب جو ہے کہ انہوں نے اپنا سوسوک بنایا, یہی مروان بن حکم تھا جس نے حجاج بن یوسف کے ذریعے طاقت کو کھڑا کیا اور مکہ پر غلبہ کیا. مکہ کے اندر اتنی لڑائی ہوئی کہ خانہ کعبہ کی عمارت میں آگ لگ گئی, زمین پر گر گئی, اور ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کیا گیا اور حدود حرم کے اندر آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا. یہ مروان بن حکم. تو یہ وہ کردار ہیں اس دور کے. علامہ زرقانی نے لکھا کہ جب لوگ مدینہ منورہ میں کثرت سے آتے تو حجاج کی یہ گندی بولی کتاب کے اندر موجود ہے, ماذا اللہ اس نے سرکار کی خبر شریف کے بارے میں بڑے گندے الفاظ کہے, اور اس پر اہل سنت و جماعت کے علماء نے اس کی تکفیر کی. یہ خبر, اب اس میں دوسرا گروہ جو ناسبی ہے, ناسبی وہ ہے کہ جو اہل بیت یعنی حضرت حسین حضرت حسن اور ان کی اولاد سے بیزار ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ناسبی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناسبی. اہل سنت وہ ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے بھی محبت. اب آئیے میں تعظیم و تاریخ کی طرف آتا ہوں, مناقب کی طرف ایک دو بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہ قرآن کریم کا مطالبہ ہے آل رسول اور اہل بیت سے محبت کرنے کا, اور ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جو اللہ رب العالمین جس کے بارے میں جو فیصلہ فرمائے گا ہم نے اس کو قبول کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ کی شریعت یہ بیان کرتی ہے, ایک آدمی کے نکاح میں ایک عورت ہے اور وہ دوسری شادی کر سکتا ہے اور دونوں کو ساتھ میں رکھ سکتا ہے, تو قرآن نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ کہ جناب جب وہ عدل کر سکتا ہے تو مسنا و ثلاثہ و ربا، اگر حق ادا کرتا ہے ادا کر سکتا ہے، اس کے حقوق کی تکمیل کر سکتا ہے تو پھر وہ چار شادیاں کرے. لیکن سرکار نے حضرت علی کا نکاح پڑھاتے ہوئے کہا تھا، علی میری بیٹی کے اوپر تو شوکن لائے گا یہ جائز نہیں ہے تیرے لیے، جب تک میری بیٹی تیرے نکاح. اب علماء نے یہاں پر مسئلہ چھیڑا ہے کہ یہ کیسے، جب ساری امت کی عورتوں کے لیے اجازت ہے کیوں ان پر شوکن آ سکتی ہے، یہ کیوں نہیں؟ تو علماء علی نے بڑا منہ توڑ جواب دیا، فرمائیے اس لیے کہ رب نے ایسا کہا. رب نے، یہ خاندان رسول کی فضیلت ہے، یہ بطول زہرہ کی فضیلت تھی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما، علی میری بیٹی کے اوپر شوبن نہیں لائے گا. ارے جب قرآن نے ہر عورت کے لیے اجازت دے دی ہے کہ وہ منع نہیں کر سکتی ہے، منع نہیں کر سکتی، بندہ جب حق ادا کر سکتا ہے. تو علماء نے یہ جواب دیا، فرمایا اس سسٹم کو آپ الگ طریقے سے دیکھیں گے، اس لیے کہ جس کے لیے اجازت دی ہے وہ بھی رب ہے، اور جس کو خاص کیا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے کیا. تو یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر فضیلت کا تحفظ اس طرح کیا گیا. دیکھیے آج ہم نماز پڑھتے ہیں عربی زبان میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، قرآن اترا عربی زبان میں اترا. جب قرآن پوری دنیا کے لیے ہے تو پھر زبان کو کیوں خاص کیا؟ نہیں سمجھ گیا. جب قرآن پوری دنیا کے لیے، ہر زبان کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر ملت کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر وطن کے لیے، تو یہ تو بڑا دشوار پیغام ہو گیا کہ پہلے آپ اپنی تجوید درست کریں، آپ اپنا عربی کو سیکھیں، آپ مناظرہ درست کریں، پھر جا کے آپ قرآن پڑھیں. ارے رب کا پیغام تو آسان ہے، ہر بندے کو کہہ دیا جاتا کہ میں قرآن عربی میں اتر گیا، اب آپ اس کا ٹرانسلیٹ کر لیں، اور آپ کو عربی متن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اس کی اردو پڑھتے رہیں، اردو والا اردو پڑھے، گجراتی والا گجراتی پڑھے، پشتو والا پشتو پڑھے، چائنیز والا چائنیز پڑھے، کورین کورین پڑھے، عربی کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغام کو آسان ہونا چاہیے نا، جلدی جلدی لوگوں تک پہنچے. لیکن کیا اس کی اجازت ہے؟ کیا ٹرانسلیٹ کو اور اپنی مادری زبان اس کے ترجمے کو اتارنے سے کیا عربیت جو اس کے ثواب ملے گا؟ ارے بھائی اہل عرب پر اترانا تو وہ عربی ساری قوم پر کیوں مسلط کی جا رہی ہے؟ ایک عقلی سوال علماء نے اٹھایا، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا، فرمائیے اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ اپنے محبوب کی ہر نسبت کو یادگار بنائے، فرما محبوب عربی بولتا تھا اس لیے کلام بھی عربی میں اترا ہے. اب رب سے اگر مناجات کرنی ہے، چائنیز ہو، امریکن ہو، یورپین ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، بنگلہ دیشی ہو، کوئی بھی ہو، فرما نماز جب پڑھنی ہے تو اسی زبان میں پڑھنی ہے جس زبان میں میرا محبوب کہتا تھا. تو اس میں بھی وجہ دیکھیے، یہ خاص اللہ رب العالمین جل والا نے، ورنہ پیغام عام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور اس کو اللہ سے رجوع کرنے میں آسانی ہو جائے. اب دیکھیے نا، اگر امام صاحب عربی میں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، تو مسجد میں 5% سمجھتے ہیں، پچھانے بھی تو خبر ہی نہیں کیا ہے، لیکن ادب سے سب آمین آمین ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کچھ ہے. لیکن دعا تو مناجات ہے، دل کے راز اللہ سے بیان کرنا ہے، تو وہ مادری زبان کے اندر ہونے چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین نے عربیت کی جو تخصیص کی ہے وہ صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اسی طرح آپ دیکھیے، قیامت تک کے لیے ریاست اسلامیہ کا قیام بھی، کہ اسلامی سرحدیں اگر محفوظ ہوں گی اور اسلامی سرحدوں کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اور اگر کوئی امیر آئے گا تو اس کے علم کو نہیں دیکھا جائے، اس کی تعلیم کو نہیں دیکھا جائے، اس کے معاملے کو نہیں دیکھا جائے. ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، فرمایا اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو خلیفہ امیر میرے خاندان سے ہوگا. صحابہ نے کہا، حضور فرما کر دو بندے بھی ہو تب بھی خلیفہ میرے خاندان سے ہوگا. اس لیے اہل سنت کی آپ تحریک کو دیکھ سکتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت جتنی تحریکیں چلی ہیں، جتنی تحریکیں چلی ہیں، اس کے امیر اور اس کے قائد جو بنے وہ قریشی تھے. حال میں علامہ شاہ نورانی کو دیکھ لیجیے، دیگر صدیقی تھے، قریشی تھے. اس سے اوپر آپ چلے جائیے، جناب قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ کو دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے، وہ بھی قریشی تھے. علامہ کاظمی شاہ صاحب کو دیکھ لیجیے، وہ تو ہاشمی سید ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب اوپر تک آپ چلے، یہاں تک کہ جب ترکی حکومت اٹھی اور تقسیم ہند سے پہلے بھارت کے اندر ایک خلافت تحریک چلی، تحریک خلافت، تقسیم ہند سے پہلے تحریک خلافت، اس کی امام محمد رضا نے صرف مخالفت سے وجہ سے کی تھی. آپ نے فرمایا خلافت کے نظام کے ہم خلاف نہیں، جس طرح رب کریم نے شریعت کے نفاذ اور خلافت کے نفاذ کو ایک لازمی جز قرار دیا ہے، اسی طرح اس کی شرائط، جیسے نماز پر نفر دینا، لیکن اس کے لیے وضو بھی تو ہونا چاہیے. یہ تھوڑی کہ وقت آ گیا، اب وضو ضروری ہے تو بندے کی خیرت اور عقل بھی ہونا ضروری ہے، قبلے کی ڈائریکشن کا پتا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ان شرائط کے ساتھ، تو لہٰذا اسلامی نفاذ تو خلافت کا ہوگا، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے جو بخاری شریف مسلم شریف میں تمام کتابوں موجود ہے کہ الائمہ من القریش، فرمایا کہ جو امیر ہوگا، جو قائد ہوگا، وہ چاہے علم اور فضل اور حدیث میں اور قرآن میں بڑی مہارت رکھتا ہو، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن فرمایا امانت جب جائے گی تو قریشی کے پاس جائے گی. اس لیے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے اس چیز کو گویا کہ منع فرمایا. اب آئیے خاندان رسول کی عظمت و شان پر میں ایک صحیح حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کتنا مضبوط اور کتنا یہ بڑا خاندان ہے اور ان کی تعظیم و ادب ہم پر کس قدر لازم و ضروری ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو حضرت حکیم الامت سرکار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، وہ محدث بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، امام بھی ہیں. یہ آخری بات سن لیجیے، ان سے کسی نے پوچھا، ایک راوی ہے جریر بن محمد، راوی بالکل ثقہ ہے، یعنی اس کا حافظہ بھی درست تھا، اس کو حدیثیں یاد بھی تھی، جو لکھتا تھا اس کو بیان بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور جن سے لیتا تھا وہ بھی درست تھے، یعنی حدیث کو لینے کے اندر جو جو قرائن شرائط اور ضابطے ہوتے ہیں وہ سارے جریر بن محمد کے اندر تھے، لیکن آئمہ اہل سنت نے فرمایا اس سے روایت دینا حرام ہے. تو جواب دیا کہ بھائی روایت حدیث جو لیتے ہیں وہ تو دو چیزیں، صادق القول ہو یا راسخ العمل ہو، دونوں چیزیں مل جائیں تو روایت لیں گے، یعنی کہنے میں سچا ہو اور عمل بھی اس کے مطابق کرتا فسق نہ ہو، تو ہمارے علماء نے فرمایا یہ درست ہے کہ وہ صادق القول بھی تھا راسخ العمل بھی تھا، تو کہا پھر اس سے روایت دینا حرام کیوں؟ فرمایا علی سے بغض رکھتا تھا. باب اندازہ لگ رہی ہے کہ ہماری سچائیاں اور ہمارا تقویٰ موقوف ہے
حضرات اہل بیت کی محبت پر. بول سبحان اہل بیت پر موقوف ہے. اب میں آپ کے سامنے مستدرک سے ایک روایت پیش کرتا ہوں جس سے یہ موضوع جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ کھل کر سامنے آ جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال یا بنی عبد المطلب، اے حضرت عبد المطلب کی اولادوں، سرکار فرماتے ہیں اے عبد المطلب کی اولادوں، جانتے ہیں نا تو محبت سے کہیے سبحان اللہ، ان کے نام پر سبحان اللہ کہیں گے تو ہمارے باپ بخشے جائیں گے، ہم بخشے جائیں گے، ان کو ہمارے سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا نام ہم سنتے ہیں نا تو یہ خدا کا فضل ہمیں سنا رہا ہے، تو پھر اس فضل پر خدا کا شکر ہم ادا کریں سبحان اللہ. اب توجہ کریں، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، بخاری مسلم کی شطر امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے سیدنا عبد المطلب کی اولادوں، یعنی حضرت عباس کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، اور اسی طرح جو سرکار کے چچا حارث تھے ان کی اولاد، سرکار کے چچا کے بیٹے سفیان تھے ان کی اولاد، حضرت مولا علی کی وہ بھی اولاد ہے جو حسین زہرا سے، حسین زہرا کے علاوہ ہے، سب کی اولاد ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کا ایمان مشہور ہے اور ظاہر ہوا وہ حضرت عباس ہے، سید الشہداء ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل ظاہر ہے. ان کی اولادوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سرکار کے چچا حارث ہیں، حارث، ان کے بیٹے عبید، ان کے بیٹے جو ہیں ابو عبیدہ ہیں جو بدر کے اندر سب سے پہلے آ گیا ہے، ابو عبیدہ بن حارث، ابو عبیدہ بن جرانی، عبیدہ بن حارث یہ سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ایک سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں سفیان، یہی حارث کے بھائی ہیں، سفیان بن حارث، جن کا واقعہ آپ اکثر سنتے کہ حنین کے اندر جب یہ مسلمان ہوئے سرکار کے پاس آئے، سرکار نے یہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو کافروں کے بہکانے میں ایسی حرکت کر جاتے تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے خلاف تھی، لیکن جب ایمان لے کر آیا نا تو سرکار نے ان کا کلمہ قبول فرمایا، کلمہ قبول فرمایا. سفیان، یہ ابو سفیان نہیں، حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان، یہ وہ نہیں، یہ سرکار کے چچا حارث کے بیٹے ہیں، سفیان بن حارث، حضرت عبد المطلب کے بیٹے نا حارث، جو سب سے بڑے بیٹے ہیں، دس بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے، یہ ان کے بیٹے ہیں. تو جب یہ حنین کے اندر جارانہ کے مقام پر ایمان لے کر آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تو پڑھا دیا، لیکن یہ اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے کہ لگے حضور سے اے کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے، تو کہا بہت مبارک ہو، کہا مجھے کوئی بشارت دلاؤ، کہا کیوں، کہا میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ بتاتا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، اور وہ باتیں شاید حضور کو یاد ہے جو میں نے زمانہ جاہلیت میں جہالت میں نے باتیں کر دی تھی،
تو حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہے، میں حضور کا مزاج دیکھ کر حضور سے تیرے بارے میں سفارش کر دوں گا.
یہ جو کہتے سفارش نہیں، ہم تو جہاں پڑھتے ہیں تو سرکار تو قریب ہے. شبہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس اور حضور حضرت عباس کا ادب ایسے کرتے جیسے اپنے والد کا ادب. کتابیں بڑی پڑی.
جب جنگ چل رہی تھی اور جس وقت بھگدڑ مچی تو حضرت عباس نے دور سے اشارہ کیا، سفیان یہ وقت ہے، کیونکہ حضور اس وقت صحابہ کو پکار رہے ہیں کہ کوئی پشت دکھا کر نہیں جائے گا، آگے بڑھے گا.
تو سفیان جب قریب آئے فرمایا، حضرت عباس نے بھی دیکھ کر کیسا کیا، فرمایا یہ حضور کے سامنے رہ کر تو قتال کرنا
اور بھاگنے نہیں. انہوں نے کہا جی میں تو کلمہ پڑھ گیا ہوں، میں تو مومن ہوں، میں شہادت چاہتا ہوں. کہا جاؤ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر طائف حواذن کے جو کفار ہم سے لڑ رہے ہیں اور بڑی جرات سے لڑ رہے ہیں، سرکار تشریف فرمائے، حضرت عباس تھوڑے سے پیچھے آئے اور سرکار کے کان میں کہنے لگے، حضور آپ سفیان کو دیکھ رہے ہیں؟ حضور آپ سفیان کو دیکھ رہے ہیں کیسی جوان مردی سے لڑ رہا ہے، حضور کیسی ہمت سے لڑ رہا ہے، حضور کیسی گویا کہ ایمان کیسے راسخ ہے.
سرکار فرما چچا جان آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ بڑی جرات سے لڑ رہا ہے. تو کہا حضور اگر آپ اس کے لیے یہ کہہ رہا تھا شہادت کی دعا کا بھی کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا تھا کہ حضور آپ ناراض ہیں، سمجھ چچا جان میں تو ناراض نہیں ہوں. کہا حضور اگر آپ اس کو اپنے پاس بلا کر کچھ کرم فرما دیں. تو سرکار نے تھوڑا سا فاصلہ تھا تو سرکار نے یہاں سے آواز دی، یا اخی سفیان.
یہ جملے کہے یا اخی سفیان، اے میرے بھائی سفیان. حضرت سفیان نے کہا میرے کانوں میں آواز آئی نا کہ سرکار نے مجھے بھائی کہا، اور اتنے پیارے انداز میں کہا. حضرت سفیان لوٹے، کہتے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد جس جملے نے حضور پر نثار کیا وہ جملہ تھا، کتابوں کے اندر سیرت میں موجود ہے، دھڑاؤں سے حضور کے قدموں میں گرے اور سرکار کے پاؤں کو چومنے لگے. ہنین کا واقعہ جس کتاب سے آپ پڑھ کر دیکھیں، سرکار نے صحابہ کو آواز دی، کون جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے یہ دیکھو جو میرے قدموں میں پڑا ہوا سفیان.
اشرا مبشرا میرے دوستو، دس صحابہ، صرف دس کو حضور میں ضمانت نہیں دی جنت، کئیوں کو دی. دیکھو اشرا مبشرا وہ تو یہ تھا کہ وہ تو لائن سے آ رہے تھے، حضرت ابوبکر آئے تو فرمایا تو جنتی، عمر آئے تو کہا جنتی، عثمان آئے تو جنتی، وہ تو ایک ترتیب میں جب آئے. لیکن اس سے ہٹ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریم کو نہیں فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو یہ بھی تو بشارت میں سے. لیکن وہ جو اشرا مبشرا ہے جو دس جنتی ہیں اور بالکل جنتی ہیں، ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں جنتی ہیں، لیکن وہ تو ایک ترتیب کا ایک واقعے میں دس کو بشارت دی، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اشرا مبشرا. تو اسی طرح حضرات حسنین کریم ہیں، سیدنا امیر معاویہ کو حضور جنت بشارت دی ہے، بولے سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ کو جنت بشارت دی ہے، لیکن ان کا نام اس حدیث میں نہیں کیونکہ وہ ایک واقعے میں. اس طرح یہ سفیان ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان ہے. اب حضور کیا فرماتے ہیں، یا بنی عبد المطلب. اب سمجھ گئے حضور اپنے خاندان کو خطاب کر رہے ہیں. سرکار اپنے بولیے، ابھی مرضی اللہ نے رکھ دیا، حضور نے خود فرمایا کلو حسبین و نسبین. ابھی میں ذرا بالکل جو ہے خوارج اور نسبیت کو ذرا کھینچ کے نکالتے ہیں، بالکل اللہ جسے جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو مرد عورت رکھ سکتا ہے وہ ایک کی بجائے چار کرے اس کو اجازت ہے، لیکن علی کو کہا تجھے اجازت نہیں، جب تک میری بیٹی بطول زہرا تیرے نکاح میں ہے تجھے اجازت نہیں ہے. اور مسلمان کہتے ہیں جی آمن نام صدق، بالکل ہم قبول کرتے ہیں، شک کرے گا تو باہر جائے گا. ٹھیک ہے، اب رکھوں اس لیے کہ اللہ نے یؤمن بالغیب، حضور کے فرمان پر یقین کرنا، جس طرح وہ صحابی حضرت خزیمہ کو آپ نے دیکھا ابو داؤد میں، لوگ جمع ہے جھگڑا ہو رہا ہے سب کچھ، آگے تو دیکھا کیا ہو گیا، اتنا مجمع کیوں جمع ہوا ہے؟ کہا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے ایک سواری خریدی ہے، اب وہ منکر ہو گیا ہے. سرکار علیہ السلام کے پاس گیا تو معاملہ انہوں نے سنا کہ وہ جب یہودی آیا ہے مدینہ شریف کے اندر تو سواری اس کے پاس تھی، سرکار کے پاس اس کو پیسے نہیں تھے، سودا کہہ پا گئے. حضور نے فرمایا کہ تو مدینے میں داخل ہو میں تجھے سودا پیسے دیتا ہوں. اب جب مدینے میں آئے تو لوگوں نے دیکھا بھائی اتنا اعلیٰ جانور اس کے پاس ہے، تو اب اس کے ریٹ اعلیٰ لگنے لگ گئے، اس کی نیت خراب ہو گئی. اب جب سرکار پیسے لے کر آئے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ جناب میں نے تو آپ پر بیچا ہی نہیں، اگر بیچا تو گواہ ہو، میرے تو آپ سے کوئی سودا ہی نہیں ہوا، کوئی بات ہی نہیں. اور ہمارے یہاں کے علاقے والے تو سب سمجھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی فلیٹ بک رہا ہو تین بندوں نے سنی ہے تو تینوں کی بروکری ہو جاتی ہے. تو اس کو ذرا جلدی سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں، تو آپ توجہ کیجئے. تو اس نے کہا جی اگر میں نے بیچا ہے تو آپ گواہ لے کر آئے،
گواہ لے کر آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قائل کر رہے تھے، صحابہ کرام ان کے ادب پر بالکل کھڑے ہوئے، حضرت خزیمہ جو آیا وہ بڑے کلندر صاحب کے اندر آئے، انہوں نے کہا معاملہ کیا، کہا گواہی چاہیے میں دے دیتا ہوں، کھڑا ہو گیا جناب، اتنا سا مسئلہ اتنا لمبا کیا ہوا، کہا جی بیچا ہے، اب اس لوگوں نے کہا جی گواہ تو آ گیا ہے، اب یوں جی انکار نہیں کر پایا، سواری دے دی، سرکار لے کر گئے اور سائڈ میں ان کو لے جا کر پوچھا کہ میرے پیارے لاڈلے تم نے بات جو کی وہ درست کی، جھوٹ نہیں تھی، سودا ہوا تھا لیکن تو موقع پر موجود نہیں تھا، تو ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میں تو اس وقت بھی نہیں موجود ہوتا ہوں جب آسمان سے خدا وحی آپ کو اتارتا ہے، میں تو اس وقت بھی نہیں ہوتا جب آسمان سے وحی آپ کے سینے پر آتی ہے، تو آسمان میں جب وحی آئے اور ہماری عقلوں سے بڑا جو رب ہے وہ آپ کے کہنے پر میں قبول کرتا ہوں، تو یا رسول اللہ کی سودے کو قبول نہ کروں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں آپ سنو، ضابطہ تو یہ تھا کہ کسی مسئلے میں بھی اگر گواہی دینی ہو تو اس میں دو مرد کا ہونا لازم ہے، اب میں کہتا ہوں کہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے اور یہ اتنا سچا ہے کہ کسی مسئلے میں تنہا ہو جائے اگر آ جائے تو اس کی تنہا گواہی جو ہے وہ دو کے برابر، اس کو کہتے ہیں عشق، وہ اقبال نے بڑا تبصرہ کیا نا عقل اور عشق کا، بڑا آپ کو لیا تو اگر آپ دیکھیں نا عقل، عقل جو ہے وہ غرض کو چاہتی، عشق جو ہے نمرود کو چاہتا ہے، وہ کہنا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محض تماشا ہے لب بام ابھی، جب آپ خود کو بہت سوچیں گے نا تو آپ کی عقل کامل ہو گئی ہے، جب آپ محبوب کو سوچیں گے نا تو اس کا مطلب عشق آ گیا ہے، یہ دونوں فرق ہے، عقل اپنے عقل غرض چاہتی ہے ذات کو چاہتی ہے اور عشق جو ہے وہ محبوب کو چاہتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا یا بنی عبد المطلب، بس یہ اللہ کی مرضی، اللہ نے عزت دی سرکار کے خاندان، سرکار فرما قیامت کے جتنا بڑا خاندان ہوگا کوئی کام نہیں آئے گا، فرما حضور خاندان برادری کوئی کام نہیں آئے گا، میں نہیں، فرما کون کام آئے گا، فرما حسبی و نسبی، میرا خاندان اور میرے خاندان سے تعلق رکھنے والے اور اس سے محبت کرنے والے کام آئیں گے، اب دیکھیں سرکار دو عالم نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرما یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب انی سألت اللہ لکم صلاتا، اے عبد المطلب اے میرے خاندان والوں میں تمہارے لیے اللہ سے تین دعائیں کی، میں نے تمہارے لیے اللہ سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان کی خصوصیت بتاتے ہیں، میں نے تمہارے لیے تین دعائیں کی ہیں، عرض کی حضور کیا، فرما انی، میں نے سب سے پہلے جو دعا کی ہے وہ یہ ہے کہ این یثبت قائمکم، اللہ رب العالمین جل وعلا نیکی کے معاملات میں تمہیں استقامت دے، وَأَنْ يَهْدِيَ ضَالَّكُمْ گمراہی کے وقت میں ہدایت دے، وَأَنْ يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ اور جہالت کے وقت اللہ تمہیں تعلیم دے، اور پھر حضور نے فرمایا وَسَأَلْتُ اللَّهَ پھر میں نے اللہ سے سوال کیا، أَنْ يَجْعَلَكُمْ جُودًا مُجْدًا رُحَمًا، غریبوں پر مسکینوں پر فقیروں پر اور مظلوموں پر ٹوٹے ہوئے لوگوں پر تمہیں رحم کرنے والا بنا، پھر حضور نے اشارہ فرمایا، فرما فلو ان رجلا، جملہ سنیں اہل بیت، فرمایا فلو ان رجلا، اگرچہ کوئی آدمی سفنا بین الرکن والمقام فصلا، اگر کوئی شخص، اے بنی عبد المطلب، کوئی شخص مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان، مقام اور رکن کے درمیان ہی رہے، وہی زندگی گزارے اور نماز پڑھے، تو اس کا اجر کتنا ہوگا، کوئی عمرہ کر کے آ جائے تو ہم اس کے ایئرپورٹ پہ لینے جاتے ہیں، اس سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ کا گھر لے کر آیا، بولو سبحان اللہ، اور جانا چاہیے، یہ عادت ختم نہیں کرنا ورنہ برکتیں اڑ جائیں گی، آج ہمارے پاس پیسہ بہت آ گیا، تعلقات بہت آ گئے، میں تو روزانہ عمرے پر جاتا ہوں، جی مت یہ چیزیں چھوڑنا نہیں، اس سے برکتیں اڑ جاتی ہیں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے جو یہ رسم کو قائم رکھا تھا نا، تو یہ برکتی رسم تھی، حاجی جا رہے ہیں تو ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں تو ان کو لینے آ رہے ہیں، اور سرکار کی حدیث بھی، حاجی جب تک اپنی دہلیز میں قدم نہیں رکھتا اس سے جو دعا کراؤ گے وہ قبول ہو جائے گا، اب سنیے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان نماز ہی پڑھتا ہو، وہ ساما اور وہ روزے کی حالت میں رہتا ہو، ثم لقی اللہ، کا بتاؤ اگر وہ اللہ سے ملے گا تو اس کا اجر کتنا ہوگا، لیکن فرمایا سنو، اگر کوئی شخص حرم خدا میں رہتا ہو، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان حالت روزہ میں رہتا ہو اور نماز ادا کرتا ہو، اہل بیت محمد، لیکن اس کے دل میں میری اولاد کا بغض ہے، دخل النار، وہ کعبے میں بھلے نماز پڑھتا تھا، وہ جہنمی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان سے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں یہ کتنی ضروری چیز ہے. میں اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کرتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم نے محبت کرنے والوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے خاندان سے محبت کرتا ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور ان کو چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا، یہ تو حضور خود فرما جامع ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، وہ احب ہذین، جو حسن و حسین سے محبت کرے، وہ اباہما، اور ان کے والد سے محبت کرے، وہ امہما، ان کی والدہ کا احترام کرے. فرمایا کان معی فی درجت یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ شخص جو ہے وہ میرے ساتھ میرے گھر کے اندر ہوگا. بولی سبحان اللہ، قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ میرے گھر کے اندر ہوگا. درود پاک پڑھی، یہ حدیث پاک پر ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی. یہ حدیث پاک طبرانی موجود القبیر کے اندر موجود ہے، میرے سامنے ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول من اشفع له یوم القیامت اہل البیت، سکا فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت میں اپنے خاندان کی شفاعت کروں گا. ثم الاقرب، پھر یعنی سسرالی ہوتے ہیں جو خاندان میں قریب لگتے ہیں، تو فرما ثم الاقرب، پھر جو ان سے قریب ہوگا ان کی شفاعت کروں گا. فرما فالاقرب من القریش، پھر خاندان میں اوپر سے جو قریش کے قریب ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا. ثم الانصار، تو فرمایا پھر میں انصار سے محمد شفاعت کروں گا. ثم من آمن بی واتبعنی من الیمن، پھر یمنیوں کی میں شفاعت کروں گا. ثم سائر العرب، پھر میں سارے اہل عرب کی شفاعت کروں گا. ثم العاجم، پھر میں عجم کی طرف آؤں گا. واول من اشفع له اولو الفضل، پھر اس میں میرے اہل بیت سے جو محبت کرنے والے اعلیٰ لوگ ہوں گے میں ان کی شفاعت کروں گا. تو یہ ذکر کرنا گویا کہ بیکار نہیں ہے اور یہ بڑے عظمت کی بات ہے. اس لیے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں لکھا، فرماتا ہے کہ فقیر اپنے گھر میں دو محفلیں سجاتا ہے. فرما ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل اور ایک شہادت حسین کی محفل. بولی سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگوں کا جو ہے اوپر سے واضح طریق رہا ہے کہ مرتبہ اور مقام. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال ہو رہا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مجموعہ زوائد میں موجود ہے، آپ نے اپنے وصال سے پہلے چھ رکنی کمیٹی بنا دی تھی خلافت کہ جو بعد میں خلافت کے اس مسئلے کو چلائی، اور اس میں آپ نے نام لیا حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عثمان غنی ذوالنورین، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت زبیر بن عوام. فرمائیے چھ رکنی کمیٹی ہے، یہ خلیفہ متعین کرے گی. جب جمامے کے اندر سند حسن کے ساتھ حضرت امام جلال سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، چھ رکنی کمیٹی. جس وقت حضرت فاروق اعظم کو فیروز لولو نے زخمی کیا تو آپ کا وصال کا وقت قریب ہے اور آپ نے اپنی، کیونکہ بیدار خلیفہ ہے، آنے والی امت کو کیا دے کر جائیں گے، اپنی موجودگی میں آپ نے چھ رکنی کمیٹی کا اعلان کیا. ہماری ماں اور آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آتی ہیں حضرت فاروق اعظم کے پاس اور کہتی ہیں ابا حضور، کچھ لوگوں کے ذہن میں تشویش ہے کہ آپ نے کابینہ بہت چھوٹی بنائی ہے، مشاورت کمیٹی آپ نے بہت چھوٹی بنائی ہے، چھ رکنی کمیٹی بنائی ہے، اور آپ کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد علاقہ اتنا بڑا ہے، تو ان کے لیے اگر چند لوگوں کے اور نام شامل کر دیے جاتے تو خلافت کے اندر شاید کوئی اور امیدوار ہوتا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ مجھے ٹیک لگاؤ، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بیٹے. آپ نے فرمایا بیٹی میں اپنی سند سے تمہیں بات کرتا ہوں. فرمایا یہ چھ بندوں کو جو میں نے نام لیا نا، روئے زمین پر ان سے افضل کوئی نہیں. فرما کون ہے اس دور میں جو علی سے افضل ہوگا، کون ہے جو عثمان سے افضل ہوگا، کون ہے جو زبیر بن عوام سے افضل ہوگا، کون ہے جو عبد الرحمان بن عوف سے افضل ہوگا، کون ہے جو سعد بن ابی وقاص سے افضل ہوگا، کون ہے جو حضرت طلحہ سے افضل ہوگا. فرمایا ان کے ہم پلہ کون، ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت کس کو ہے، یہ فضل و مقام. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے ان کے مقام و مرتبے کو بتایا. فرمایا بیٹی سب سے پہلے تو بات سنو کہ علی کون ہے. فرمایا علی وہ ہے جن کے بارے میں نے رسول اللہ سے خود سنا کہ دنیا آخرت میں میرا اگر کوئی بھائی ہے تو ولی ہے. فرمایا یہ فضیلت، آج جتنے لوگ زندہ ہیں بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ بتاؤ آج جتنے لوگ زندہ ہیں ان میں بتاؤ کس کوئی ایسا بندہ ہے جس کے لیے زبان مصطفیٰ نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہو؟
فرما نہیں.
فرما دوسرے عثمان ہے. کہاں؟ کہ میں نے خود حضور سے سنا کہ عثمان جب شہید ہوگا تو آسمان سے فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوں گے. فرما بتاؤ کہ ایسی بشارت کسی کو دی گئی؟
فرما نہیں.
فرما تیسرا کون؟ طلحہ. طلحہ وہ ہے کہ جس کی پشت پہ ہاتھ رکھتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی معاونت کی دعا فرمائی.
فرما ایسا کوئی ہے؟
فرما نہیں. فرما کون آگے؟
سعد بن وقاص.
فرما تم جانتے ہو یہ کون ہے؟
بیٹی یہ وہ ہے
کہ ساری خدائی یہ لفظ کہنا اور اس کو عملی جامہ پہنانے میں خوش ہوتی ہے اور یہ جملے کو کہہ کر وہ تسکین اور ایمان کے درجات کی بلندی چاہتی ہے کہ فدا کبھی وہ امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو.
فرما میں نے احد میں خود سنا، میں نے بدر میں خود سنا کہ سرکار تیر بنا بنا کر ساتھ میں وقاص کو دیتے تھے اور کہتے کہ آپ مامو جان مارے جائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھ محمد کے ماں باپ آپ پر قربان.
یہ فضیلت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی. فرما پانچویں کون؟ رجع زبیر بن عوام. فرما بیٹی جانتے ہو یہ کون ہے؟
جب جس وقت خندق لڑی گئی ہے تو خندق کے اندر سردی گویا کہ بڑی سخت تھی اور خندق کا محاصرہ باہر سے کافروں نے کیا ہوا تھا.
ضرورت یہ پیش آئی، رات کو وہ خبر پہنچی کہ کافر خندق کو کراس کر رہے ہیں، تو ان کے دیکھنے کے لیے، نگہبانی کے لیے سرکار جوان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مسجد کے اندر اعلان کیا کہ کون اٹھے گا سب سے پہلے اور جا کر پورے مدینے کے گرد کے چکر لگائے گا جہاں خندق کھودی گئی ہے. تو فرما سب سے پہلے حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، جو سرکار کی پھوپھی سید صفیہ کے بیٹے اور سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب جو ہے کہ وہ رشتے دار خاص، یعنی خاص بھانجے. تو زبیر بن عوام آگے نکلے اور ان کے اوپر حضور کا معجزہ ایسے ظاہر ہوا. فرما سردی بڑی تھی، میں جیسی اس چھوٹی سی منزل سے باہر نکلا تو مجھے گرمی لگنے لگی اور میں نے اپنا کرتا اپنے کاندھے پر ڈالا، لوٹ کر میں آیا، حضور کو میں نے خبر دی تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ گوار ہو، یہ جب جا رہا تھا تو جبریل نے مجھے کان میں بشارت دی کہ میں اکثر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ مولا تو نے عیسیٰ کے تو حواری بنائے ہیں، میری امت میں میرا حوالی کون ہے؟
فرما اس جذبے میں جو یہ اٹھا اور اس نے پہل کی جانے کے اندر تو رب کریم نے پیغام دیا پیارے مصطفیٰ تیری امت میں تیرا حوالی زبیر بن عوام ہے.
آخر رہ گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بیٹی اس کا واقعہ تو بڑا عجیب ہے، آپ نے کہا سیدہ حسنہ نے کہ کیا؟ فرما ایک دفعہ حسنین کریم رو رہے تھے گھر میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حجرہ صاحب تھا، حجرہ صاحب تھا، دیکھو کہتے جی کھانا کھلانے میں جنت مل جاتی ہے. میں نے کہا جب جنت رسول اللہ کا ہے تو پھر آپ کے مولوی صاحب نے گھبراہٹ کیا ہے؟ آپ کے مولوی صاحب کے لیے گھبراہٹ کیا جب اہل بیت سے جنت مل جاتی ہے؟ تو حضرت امام حسن اور حسین رو رہے تھے کیونکہ سرکار کے دور مبارک، خاص اس دور میں تو بہت گویا کہ کیونکہ ولادت جو ہے حضرت امام حسن کی وہ 3 ہجری کی، کتنی ہے؟ یعنی غزوہ احد کے بعد سیدہ کے ساتھ نکاح حضرت مولا علی کا ہوا ہے اور بہت قریب ہیں دونوں بھائی، ایک طہر کا فاصلہ ہے، دونوں بھائی بہت قریب ہیں، یعنی ایک سال کا گیپ تم سمجھیے، یعنی 3 ہجری کو حضرت امام حسن پیدا ہو رہے ہیں اور 4 ہجری کو حضرت امام حسین پیدا ہو رہے ہیں. تو حسنین کے رونے کی آواز آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. علامہ جنید السیوطی نے جب الجوامع میں اس روایت کو نقل کیا ہے، سرکار نے فرمایا زہرا یہ کیوں روتے ہیں؟ ایسی کئی روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے، عرض کی کہ حضور ان کو بھوک لگی ہے. سرکار علیہ السلام حجرے سے باہر نکلے، باہر نکل کے سرکار نے دروازے پہ فاروق اعظم کہتے ہیں میں کھڑا تھا، آواز دی کہ تم میں سے کوئی ہے جو گھر میں اگر کوئی چیز تیار ہو تو وہ لے آئے کیونکہ میرے نواسے رو رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں جوتا پہننے کی تیاری کرنے لگا کیونکہ جو کیفیت میں نے حضور پر دیکھی تھی. کہتے ہیں عبد الرحمان بڑا سمجھدار نکلا، وہ ایسی دوڑ پڑا گھر گیا اور بیگم سے کہنے لگا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی چنے کا آٹا رکھا ہوا ہے. فرمایا بس اس سے گھی لگا کر جو گھر کے اندر اس سے پراٹھے بناؤ. تو کہتے ہیں کہ 2 روٹی اس روغنی بنائی گئی اور اس میں شہد ڈال کر، کہتے ہیں میں جلدی سے لایا اور لا کے سرکار علیہ السلام کو دروازے پر تھوڑی دیر کے بعد پیش کیا. فاروق اعظم کہتے ہیں میں تاخیر کر گیا آنے کے اندر اور میں جب حضرت عبد الرحمان کے نوک میں یہ 2 روٹیاں دی تو سرکار علیہ السلام لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے اور چہرے پر مسکراہٹ تھی. فرما رہے تھے کہ حسنین میرے نواسے بڑے خوشی سے کھا رہے تھے اس کو اور کہا کون لایا تھا؟ یہ صحابہ کے جمع ہو گئے کہ کون لایا تھا؟ تو حضرت عبد الرحمان پیچھے کھڑے تھے. فرمایا عبد الرحمان آگے آئے، فرمایا تو گھر گیا تو 2 گرم روٹی لے آیا،
میرے نواسوں کی خوشی اتنی ہوئی کہ اب میں مصطفیٰ تجھے کہتا ہوں کہ کفا اللہ ہو دنیا عبد الرحمان خدا تیری دنیا کی ظاہر کے ساتھ آسانی کے ساتھ گزارے. یہ جو تُو نے میرے اہل بیت کی خدمت کی ہے نا تو فرما فنا فانا فنا آخرت ہو فانا رہا ضامن رہی آخرت کی بات تو یہ دو روٹی کے عوض تیری جنت کے ضامن میں مصطفیٰ بن چکا ہوں. اور میں یہ بات آخر میں کہہ کر ختم کرتا ہوں, یہ جو روایت ہم نے پڑھی ہے نا تو کسی روایت کو لینے یہ طوطا مینا کی کہانیوں سے نہیں پڑھی ہم نے, سمجھ آئے گا؟ اور یہ کسی قسم کے فلسفے نہیں بیان کی بلکہ جس طرح علمی دنیا کے اندر تحقیق کر کے روایتوں کو لینے کا معیار ہے الحمدللہ ان روایتوں کے اندر اہل بیت کی شان قوت اور عظمت اس اعتبار کے ساتھ بالکل واضح اور درشاہ ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا حضرات اہل بیت کے ساتھ ہمیں کامل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب تو خود کہتے ہیں کہ فقیر اپنے جیب خاص نیاز بھی بناتا ہے, اور حضرت شاہ عبد العزیز کہتے ہیں پھر میں خوش الحال ناطخواں کو بلاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں پڑھ کر بلا والوں کی شان میں شیر, کہتے ہیں وہ پڑھتا ہے اور فقیر اس میں رقت پاتا ہے. یہی عمل حضرت حضرت حاجی امداد اللہ حاجی وکیل رحمہ اللہ کا بھی ہے. میں دونوں بزرگوں کی عبارت کو ملا کر ذکر کر رہا ہوں. لہذا نمازوں کی پابندی انتہائی لازم ہے جو کربلا کا پیغام ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. شریعت مطہرہ کی پابندی انتہائی لازم ہے, ٹھیک ہے, جو کربلا کا اصل پیغام ہے, لیکن یہ چیزیں خود مقبول نہیں ہیں بغیر اہل بیت کی محبت کے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ان حدیثوں کا حصہ عطا فرمائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں سے محبت کرنے والوں کے لیے کہا. اب آپ دعا کے جملے میں یہ کہہ دیجیے, یا اللہ گواہ ہو جا ہم تیرے محبوب سے بھی محبت کرتے ہیں, تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں, حسنین سے محبت کرتے ہیں, امام حسن سے محبت کرتے ہیں, امام حسین سے محبت کرتے ہیں, علی مرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں, بطول زہرا سیدۃ النساء العالمین سیدت النساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں, اور تو نے اپنے حبیب کی زبان سے یہ کلمہ جاری کرایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے انہیں تو بخشے گا, انہیں رحمتیں عطا فرمائے گا, اپنے محبت کو پڑوس عطا فرمائے گا. مولا اچھے لوگ کے صدقے ہم یہ دعویٰ کر چکے ہیں اور یہ بیٹھے ہیں تیری توفیق سے, کوئی اور مقصد اور مراد نہیں ہے. مولا کریم ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے, آنے والی اولادوں کے لیے اہل بیت کی محبت کا یہ صلہ مرتب فرما دے, ہمارے سینوں کو صحابہ کی محبت کے لیے کھول دے, ہمارے سینوں کو اہل بیت کی محبت کے لیے بولیے کھول دے. مولا کریم ہمیں شلا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شریعت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما, عبادات کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما, فرائض اور سنن اور وہ سارے کام جو تیرے محبوب کو پسند ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما, اور ہر وہ کام یا ہلال نبی جو تیرے اور تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے دین, بلکہ جو کام یزید کرتا تھا یزیدیت کے رد میں امام علی مقام روانہ ہوئے تھے, اس یزیدیت کے کام سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما. ایک دفعہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ضمن میں اپنے ماں باپ رشتہ دار تمام اور اہل بیت کے تمام افراد کے اس سال ثواب کے لیے الفاتحہ.